la safilin. Amma ba'd, dear Buzurgani Deen, respected seniors, the honorable Chief Guest Minister Sayyid Shah Muhammad, Dr. Moiz Qadri, and we are expecting PM Murshid Hazrat Sayyid Shah Muhammad Hafiz Qadri Sharifi Madrasatul Ali. Here I would like to I will not take much of your time, but with the hukum of the Chief Guest and Hazrat, so they have asked me to share a few things. So I thought maybe I will give a perspective from my side. Before I could share what I have, I would like to say that I am part of Bangalore. Okay, so I have lived in different places, and my current stay is in Bangalore. As he has rightly said, that I work in Tech Mahindra. First of all, I would like to say that I am a student and I am a learner, and by meeting and sitting in the presence of Dr. Moiz and Hazrat Pir Murshid, so I learn myself. So the more you get the Deedar, the way you get the Deedar and take the benefit, I'm also like you and I'm also among you, taking the Deedar and taking the learnings from them. So I pray that, so may Allah give the knowledgeable people like Dr. Moiz and his father, give the benefit, let them do the service to humanity, to the people, to the community, and let people like us, you and me, so benefit from it, inshallah. Having said this, there are a couple of things that I thought I will share today along with you. The reason I say is that so often Hyderabad is called, you know, the city of, you know, literature. You know, it is often seen in Hyderabad that there are musharas and there are, you know, often meetings and sittings of diniyat and matters relating to learning and teaching and all. But when I came to Bangalore, so I have seen that not only, you know, Bangalore is a place where people are so busy, people are so occupied, but at the same time I have seen that Bangalore is a place where things happen. So either it is matters related to education, matters related to doing dini service, and also matters related to looking forward for growth and development. And I would like to congratulate you for being part of here and involving in terms of thinking and involving in terms of community services. Okay, there are a couple of things that I would like to share with you from being a member of the family, that is the, you know, so Sharifi Chairman. So I also belong to the Sharifi Chairman, so I am also one of the sons of Sharifi Chairman. I relate myself to it. And I thought that maybe let me take this opportunity to spread the message what the Sharifi family or the Shah Sharifi so has to offer. Okay, Hazrat Ali Karamallahu Wajhu, the fourth caliph, has said that, okay, we have to look in terms of, with respect to our children, we have to look in terms of what we prepare the children, what the future has to face. We have to allow, prepare the children to face the future. So having said this, now education is something, you know, which is important. We have seen that education allows a person to grow from one level to another level. When I'm working in Tech Mahindra, often I have seen that we go for the campus interviews. We go to universities, we go to colleges, and we try to give people, I mean, look for, we try to interview people to give them a job so that, you know, so we can fulfill our requirements and continue our product development, software development and all. And in my observation, I am very disappointed to say that when we interview around 100 people, we have seen that there is hardly, you know, 5% of people from our community, so they are eligible and they are able to, you know, succeed the interview and get a job and all. If we look at the economic situation of India and the world, see, when I was a child, we used to hear and say that getting a job or succeeding in life is difficult. But the way we grow up, we went to the college, and so things happened automatically. What we see is that, what I see in me is that when I have passed out from college, when I was in college, our lecturers and people used to say that, oh, in software, you know, it is very difficult to get a job in software industry, there are no opportunities. It was back in 93, 94, and I passed out in 95. And 95 is a time, suddenly what happened, the market has opened. And we saw people like us who were passed out with certain grade and criteria, were being given the chance, the channels have been opened to allow them to get through with an interview process and get into a company and start developing, making their career and grow themselves. And it is very sad to see that what we see is that, okay, we grow, we develop, and when I try to take a mission that let me try to help out the people of my community, and I try to scan the, look for people, okay, can I be able to interview some of our boys and see that if I can give them the opportunity. And I see that it is very less in our community. So being in Bangalore and being in a advanced city like this, and the message I'd like to share from Sharfi family is that we have to take opportunities what we have, what we can, and help out our community in terms of directing our children, guiding them towards education, guiding them towards making a capability and skill out of themselves and allowing their future. It will be very difficult, and it will be our misfortune if we are not taking the opportunity of the current situations and the current environment offered by the world, by the economy, by the governments. We used to hear that getting a job or getting something in India is difficult. The people, the Muslims are suppressed. Muslims are suppressed. You will not get an opportunity. But more and more what we see is that the more a person is capable, he is skilled, so he deserves a chance, irrespective of where he is coming from. So this is one of the messages I would like to share, that please take opportunity and help out how we could uplift our community in different fields. There are a few ahadis I would like to narrate. I do not remember the ghazwa or the battle, but I do know that in one of the battle, there were a lot of captives which came under the Islamic army. So that time Huzur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam was alive, and there was a bounty of things which came into occupation by Islamic army by virtue of winning it. And there were a lot of people who came into us. And a matter came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There was apparently a Westerner or a white person. He was educated, he was a learned man. And the matter came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what shall we do? And Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam has set a condition to this Westerner or a white person or a learned person, saying that if you educate 10 children of my community, of my group, I will set you free. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam has set the condition of setting a person free, saying that educate 10 of my children and I will set you free. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimi wa muslima. It is a farz on us to get educated and inculcate the habit of teaching, inculcate the habit of learning and educating ourselves as per our deen. I would like to share you one of my personal incidents. Often, Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam, one of the laqab is Ummi, Ana Ummi. I was in Chicago and I was having some classes myself, learning Arabic with a Palestinian lady. She happened to be a Christian, but she was a Palestinian Christian, and we were learning Arabic to him. And I was discussing with him about how the revelations to the Prophet used to come, how the angel Jibreel alayhi salam used to appear and give revelations. And that lady heard and said that, oh, I have read Quran, I have read Bible. And I told him that, see, our Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam did not knew to read and write, but revelations used to be revealed upon him, and he used to share and spread the message of Deen Ilahi, spread of Allah with us. And this lady has told me that, see, when the angel Jibreel used to come and reveal the Quran, and when your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was spreading the message of Allah and spreading the message of Quran and Ahadith, and she told me that then he was not an Ummi. So that lady, the Christian lady, the Palestinian lady, she told me that, you know what? What I think is your Prophet is not an Ummi. So which tells that Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam had carried a title of Ummi with a virtue of one of his attributes. Hazrat Sayyid Shah Muhammad Hafiz Qadri Madhahus Lali,
Alhamdulillahi kafa wa salamun ala alladhin astafa. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا کہ مطمئن رہتا ہے دل اس کام کے انجام سے مطمئن رہتا ہے دل اس کام کے انجام سے جس کا میں آغاز کرتا ہوں خدا کے نام سے جس کا میں آغاز کرتا ہوں خدا کے نام سے کہ بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر پگھل جانا بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر پگھل جانا نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو بصیرت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو بصیرت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں عالم میں بے مثال ہیں اور بے نظیر ہیں عالم میں بے مثال ہیں اور بے نظیر ہیں اللہ غنی ایسے وہ پیروں کے پیر ہیں اللہ غنی ایسے وہ پیروں کے پیر ہیں سیف ایمان نہیں سیف ایمان نہیں ان کی الفت کے بغیر سیف ایمان نہیں ان کی الفت کے بغیر یہ مضمون تو ازل ہی سے لکھا رکھا ہے یہ مضمون تو ازل ہی سے لکھا رکھا ہے اگر خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود ایک مرتبہ حضرت درود پیش فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم قابل صد احترام تقدس معاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلام سید شاہ محمد عبدالحفیظ حسینی رضوی قادری شرفی مجز اللہ العلی قابل صد احترام چیئرمین انٹرنیشنل صوفی سینٹر محترم پیرزادہ سلیم ہزاروی صاحب دیگر احباب انٹرنیشنل صوفی سینٹر اور آج کے مہمان خصوصی برادر محترم مولانا سید شاہ محمد اعظم الدین حسینی رضوی قادری شرفی سجاد نشین تاج الصالحین حضرت سید شاہ جمیل الدین قادری شرفی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک مہمان خصوصی محترم صوفی محمد شمس الدین احمد قادری شرفی مجز اللہ العلی حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام برادران طریقت اور اہلیان بنگلور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اپنے محبوب رسول کے دامن رحمت سے وابستہ فرمایا حضرات گرامی بغیر کسی تمہید کے تصوف اور صوفی کے متعلق چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ تصوف کا آپ حضرات نے پچھلے 90 سے زائد لیکچر میں بیان سنا ہے تصوف کے تعریفات اس کے ڈیفینیشنز اور احوال صوفیہ کے سماعت فرما چکے ہیں اور تصوف کے علم کے متعلق آپ نے بہت کچھ سماعت کیا ہے آج میں ایک تصوف کا سب سے اہم جو ذریعہ ہے علم تصوف الگ چیز ہے علم تصوف الگ ہے علم تصوف کے حصول کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ خود شناسی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ تصوف کو حاصل کر لیتا ہے اور ایک روایت بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اب اپنے آپ کو پہچاننے کے کئی انداز ہیں کئی طریقے ہیں صوفیہ نے ہزاروں سینکڑوں طریقے بتائے ہیں لیکن ہم کو دیکھنا ہے جو طریقہ وہی طریقہ صحیح ہے جس کی قرآن اور حدیث رہبری کر رہے ہیں اب آئیے قرآن انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کیا ہے, لیکن جب انسان کی تخلیق کی بات آئی, کہ انسان کے پیدائش کی بات آئی, تو اللہ پاک نے قسم کھا کر فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد, میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. ایک مضمون الگ ہے, مضمون ہے کہ انسان کی اہمیت بتانا, انسان کا مقام بتانا, انسان جو حیوان ناطق ہے انسان کو بتلانا ہے, لیکن اللہ پاک نے قسم کھا رہے ہیں, اللہ پاک نے قسم کھائی ہے اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی ہے کہ لا اقسم بهذا البلد, اے نبی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. میرے لیے قسم کھانا ضروری نہیں ہے, لیکن بات اتنی اہم ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں. فرمایا لا اقسم بهذا البلد, اچھا قسم کیوں کھا رہے ہیں, اس شہر کی قسم کیوں, کہ اس میں کعبہ شریف ہے؟ فرمایا کہ نہیں. کیا اس میں ملتزم ہے؟ فرمایا نہیں. کیا اس میں حجر اسود ہے اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ نہیں. کہ اس میں میزاب رحمت ہے؟ کہ اس میں مطاف ہے؟ کہ اس میں صفا مروہ ہے اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ عرفات ہے اس کے قریب, منا ہے, کیا قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے؟ بلکہ فرمایا کہ نہیں نہیں, اے نبی وہ انت حلم بهذا البلد, آپ اس شہر میں رہتے ہیں میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں, آپ کی نسبت سے آپ انسان کامل ہیں, آپ کی وجہ سے میں قسم کھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں. والد وما ولد, اور آپ کی پیدائش کی قسم, آپ کے آبا اجداد کی قسم. یہ قسمیں کھائی گئیں, اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے تحقیق کے, لقد تحقیق کے معنی میں آتا ہے, پکی بات کہ کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت اور محنت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کی جب تخلیق کی بات آئی, فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت و محنت کے لیے پیدا فرمایا ہے, اور ایک جگہ فرمایا سورہ تین میں قسم کھائی گئی, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا قسمیں کھانے کے بعد طور پہاڑ کی, زیتون کی, شہر مکہ کی, اور انجیر کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اچھے انداز میں, اچھے سانسے میں ڈھالا ہے. تو اور متعدد آیتیں آپ کو ملیں گی, وقت کم ہے, اس لیے ان دو آیتوں کو لے کر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کے متعلق کیا فرمایا. ایک آیت میں فرمایا کہ میں نے انسان کو بہت ہی مشقت کے لیے, محنت کے لیے پیدا کیا ہے, اب اس کے کئی تفسیرات ہیں. اور دوسری بات فرمائی کہ میں نے انسان کو اچھا بنایا ہے. اب انسان دیکھے کہ وہ انسان اچھا ہے یا نہیں, انسان اپنے آپ میں سوچے تو اس کے لیے قرآن رہبری کر رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے, اپنے آپ کو جان سکتا ہے کہ وہ کس منزل میں ہے. قرآن نے آسانی سے کھول کر بتا دیا ہے, تصوف اہل تصوف نے اس کو واضح کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سات نفسوں کا ذکر کیا ہے. ایک نفس امارہ ہے, ان نفس امارہ بالسوئی, ایک نفس لوامہ ہے, ایک نفس ملہمہ ہے, ایک نفس مطمئنہ ہے, ایک نفس راضیہ ہے, ایک نفس مرضیہ ہے, ایک نفس راضیہ مرضیہ ہے. سات نفسوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. اب سات نفسوں کے احوال جب بندہ مومن جان لیتا ہے, سات نفسوں کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے, تو وہ کامل بن جاتا ہے, تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں. یہی صوفی کی تعریف ہے, وہی صوفی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نفس امارہ کیا ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی تفصیلات میں یہ کہ جو شخص کہ انسان ایک ایک نفس میں رہتا ہے, کوئی انسان نفس امارہ میں ہے, کوئی نفس لوامہ میں ہے, کوئی نفس ملہمہ میں ہے, کوئی کسی کا مقام نفس مطمئنہ ہے, کسی کا مقام نفس راضیہ ہے, مرضیہ ہے, راضیت مرضیہ ہے. تو نفس امارہ کی جو تعریف بتائی گئی ہے, یہ نفس بڑا ہی رذیل نفس ہے. یہ اس نفس میں جس کا انسان اس نفس میں رہتا ہے, جو انسان اس نفس کے تحت رہتا ہے, اسے کوئی نیکی کام نہیں ہوتا, اس کے تمام کام کفریہ پر مشتمل ہوتے ہیں, کفر پر مشتمل ہوتے ہیں, تمام کام کفریہ ہوتے ہیں نفس امارہ. اس لیے نفس امارہ بھی سوئی فرما جائے, یہ سب سے خراب نفس ہے. اب اس کے بعد کی جو منزل ہے نفس امارہ میں, اب یہاں پر ہمارے علماء ہیں, جو تصوف کے علماء ہیں, ان کا خیال ہے کہ اس نفس سے, یہ نفس جو ہے, یہ نفس مومن کا, مسلمان کا, کلمہ پڑھنے والے کا ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ صوفیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا حوالہ پیش کیا ہے کہ امام اعظم سے کسی نے کفر کے بارے میں کہا کہ حضرت کافر کس کو کہتے ہیں, کہ ایک شخص ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اور
بہت سے کام شریعت سے ہٹ کر شریعت کے مطابق نہیں کرتا کیا وہ کافر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے اور کوئی کفریہ کلمات زبان سے نہیں نکالتا ہے، اگر اس کے اندر 99% علامات کفر ہیں، علامات گناہ ہیں، اور 1% ایمان، علامات ایمان ہیں، تو اس کو ایمان والا کہیں گے، ہم کافر نہیں کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس میں یہ نفس ہے، جس کے پاس اگر 1% 1% بھی ایمان کی علامت ہے، تو وہ مومن وہ انسان نفس امارہ میں ہو نہیں سکتا۔ نفس امارہ کا مطلب زیرو رہنا ہے، ایمان زیرو، ایمان نہیں ہے اس، وہ نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ میں نیکی کا تصور نہیں آتا ہے، نیکی کا خیال نہیں آتا نفس امارہ میں، نیکی سے وہ دور ہو جاتا ہے، دیکھنے میں اچھا رہتا، کھاتا پیتا ہے، اور اس کا جو نیک، اگر وہ نیک عمل بھی کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کا عام مطلب یہ ہوا کہ نفس امارہ کے تحت جو انسان ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اب نفس لوامہ ہے، اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کوئی غلط تاثر نہ لے جائیں کہ امام اعظم کا فتویٰ میں نے کوٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید مسلمان ہے، یزید کافر ہے، یزید تو مطلق کافر ہے، یزید تو لعنت، یہ الگ بحث ہے، لیکن وضاحت کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ یزید لعین کافر ہے، مطلق ہے، ہمارے پورے علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ یزید کافر مطلق ہے، یزید لعین ہے۔ اگر اس کے اندر یزید کے اندر 1% بھی ایمان نہیں تھا، یہ الگ گفتگو ہے، لیکن وضاحت کر دیا۔ تو نفس امارہ کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھ کر جان سکتا ہے، اگر اس کے دل میں نیک خیالات آ رہے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس سے بچا لیا ہے، نفس امارہ سے بچا لیا ہے۔ اب نفس لوامہ ہے، اب نفس لوامہ کی تفصیلات، جو تفصیلات آئی ہیں علماء تصوف بتاتے ہیں کہ نفس امارہ ایک ایسا نفس لوامہ جو دوسرا درجہ ہے کہ نفس کا، اس نفس کے تحت جو انسان ہوتا ہے، اس نفس کے تحت جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر 50% رہتے ہیں، 50% کفریہ کام رہتے ہیں، غلط کام رہتے ہیں، اور 50% نیک رہتے ہیں، اور یہ مومن ہوتا ہے۔ اگر جو وہ جو برا کام کرتا ہے اللہ اس کی سزا دنیا میں دیتا ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس کی جزا دنیا میں عطا فرماتا ہے، سزا بھی دنیا میں دی جاتی ہے اور جزا بھی دنیا میں دی جاتی ہے، اور پھر آخرت میں الگ حساب ہوگا۔ تو یہ نفس لوامہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس لوامہ میں، اگر اس کے پاس 50% وہ نمازیں کو با جماعت ادا کرتا ہے، تمام نیک کام کرتا ہے، لیکن ایسے اس کے کام ہوتے ہیں جو کام غلط ہوتے ہیں، تو اس سے اس کو دور ہونا چاہیے۔ وہ نفس لوامہ کی منزل ہے، وہ نفس لوامہ کی منزل ہے۔ اور تیسرا جو نفس ملہمہ ہے، یہ صالحین کا نفس ہے، جس میں الہام آتا ہے۔ اس کے متعلق اہل تصوف فرماتے ہیں کہ جو صالحین کا جو نفس ملہمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو ہدایات ہوتی ہیں، اس کے دل میں خیال آتا ہے، اس کے دل میں خیالات آتے ہیں کہ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کو دنیاوی یا دینی اس کو نقصان ہونا چاہتا ہے، اللہ پاک اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، الہام ڈالتے ہیں۔ یہ نفس ملہمہ ہے، تو یہ صالحین کا نفس ہے۔ اور علماء تصوف یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض ایسے مومن ہیں جو نفس لوامہ میں بھی اکثر رہتے ہیں، نفس ملہمہ میں بھی رہتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں وہ فوری نفس ملہمہ میں ایک درجہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہاں پر اگر کوئی غلط کام کر لیا تو پھر وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ نفس ملہمہ ہے یہ نیک لوگوں کا نفس ہے، صالحین کا نفس ہے۔ اور چوتھا نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ اولیاء صوفیہ کا لفظ ہے، یہ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ جو ان کو رکھتا ہے اس پر مطمئن رہتے ہیں، جو عطا فرماتا ہے اس پر مطمئن رہتے ہیں، اور یہ صبر کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی، یہ متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ نفس مطمئنہ والے کیسے رہتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس دے رہے ہیں، ایک چبوترے پر درس کے نیچے بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، اور درس کا موضوع صبر ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک بچھو جھاڑ پہ سے گرا، درخت پر سے گرا، اور آپ کو ڈنک مارنے لگا، 12 ڈنک مار دیا۔ لوگوں نے ہٹانا چاہا، دیکھ کر آپ نے ہاتھ سے روک دیا، اور تکلیف کو آپ نے برداشت کر لیا۔ جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کو درد نہیں ہوا، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی کہ بچھو نے ڈنک پہ ڈنک مار رہا تھا؟ تو فرمایا کہ دیکھو، میں پہلی بار یہ دیکھو میں صبر پر درس دے رہا تھا، صبر پر درس دے رہا تھا، اگر میں اس کو ہٹاتا تو میرا قول الگ ہوتا، فعل الگ ہوتا۔ اس عمل کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت بایزید بستامی کا نفس مطمئنہ ہے۔ اب کیسے نفس مطمئنہ؟ معاملہ ہے صبر کا، پھر یہ نفس مطمئنہ کیسے ہو گیا؟ تو علماء تصوف نے تشریح کی ہے کہ بایزید بستامی کا نفس اتنا مطمئن ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میری موت اس کے زہر میں لکھی ہے تو میں ابھی مر جاؤں گا، اگر میری زندگی ہے تو مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ سمجھ گئے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے کہ آپ کو آخرت کا اور دنیا کا ڈر نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ لوگ ہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا بلکہ یہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور یہ نفس جو ہے اغواس کا، خواجہ کا، تمام جو صالحین ہیں، صالحین سے بڑے درجے والے ہیں، ان کا یہ نفس ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطمینان دیکھیے، آپ کا نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب اللہ پر کامل بھروسہ، اللہ پر کامل بھروسہ۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں، یہ بھی درس کا واقعہ آ گیا ہے ذہن میں کہ درس دے رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضور، میرے حضور پرانے پیر، ہمارے آپ کے امام پرانے پیر کے پاس بے انتہا اللہ نے دولت سے نوازا تھا، آپ کا ساری دنیا میں اس وقت کاروبار پھیلا ہوا تھا، کئی پانی کے جہاز آپ کے سامان سے لدے ہوئے سمندروں میں گشت کر رہے تھے۔ کسی آپ کے خادم نے آ کر خبر دی کہ اے میرے حضور، ابھی ابھی اطلاع آئی ہے کہ آپ کا بغداد کے ساحل پر جو آپ کا جہاز تھا سامان لیا ہوا، وہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ آپ نے الحمدللہ کہا اور درس میں مشغول ہو گئے، درس میں آپ مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہی شخص آیا، آ کر کہا کہ حضور، ابھی آپ نے، ابھی آپ کو جو اطلاع دی گئی تھی وہ اطلاع غلط ہے، بلکہ آپ کا جہاز صحیح سلامت بحفاظت لنگر انداز ہو گیا ہے بغداد کے ساحل پر۔ آپ نے الحمدللہ کہا۔ درس ختم ہوا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت، آپ نے دو بار بھی الحمدللہ کہا نقصان کی خبر سننے بھی، اور پھر اس کے بعد خوشخبری کی خبر سننے کے بعد بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو فرمایا کہ بندے کو ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، بندے کا قلب مطمئن ہونا چاہیے، اللہ چاہے تو نقصان ہوگا، اللہ اگر بہتری چاہ رہا ہے تو میرا نقصان ہوگا، اللہ اگر بہتری چاہ رہا ہے تو میرا نقصان نہیں ہوگا، میں نے ہر حال پر اپنے آپ کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے حضور غوث اعظم کا، حضور غریب نواز کا نفس مطمئنہ ہے۔ اطمینان دیکھیے غریب نواز کا، زہر دے دیا گیا آپ کو، آپ نے کب سے معلوم کر لیا کہ کھانے میں زہر ہے، لیکن آپ نے کھا لیا کھانا، کھا لیا کھانا۔ تو جس عورت نے کھانا دیا تھا اس نے کہا کہ حضرت، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا ہے؟ تو فرمایا، ہاں میرے رب نے مجھے بتا دیا تھا کھانے میں زہر ہے، لیکن مجھ کو میرے رب کی رحمت پر بھروسہ ہے، میں اسلام کی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے نکلا ہوں، اور مجھ کو یقین ہے، میں مطمئن ہوں کہ مجھ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ اولیاء کاملین کا نفس ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اور نفس راضیہ ہے، اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں، ان کا نفس راضیہ ہے، یعنی وہ نفس راضیہ کا مطلب کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کا نفس اللہ سے راضی ہے۔ حضرت بلال کا واقعہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تپتی دھوپ میں ریت پر لیٹ گئے، آپ کے پیٹ پر بڑے بڑے پتھر گرم رکھے گئے، آپ نے عہد عہد کہا، تو یہ آپ کا نفس راضیہ ہے، ایسے صحابہ کرام کا ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ تم مرضیہ ہے، یہ تمام صحابہ کا جو نفس ہے وہ نفس راضیہ ہے۔ اس کے بعد راضیہ تم مرضیہ نفس ہے، اس کے بعد نفس مرضیہ ہے، چھٹا نفس ہے، یہ نفس انبیاء علیہ السلام کا ہے، یہ نفس انبیاء علیہ السلام کا ہے، تمام انبیاء کا نفس نفس مرضیہ ہے۔ اور پھر پوری کائنات میں حضور پاک علیہ السلام کا ایک نفس ہے، نفس راضیہ تم مرضیہ، یعنی آپ اللہ سے راضی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، یہ نفس ساری کائنات میں ایک ہی نفس ہے، نفس راضیہ تم مرضیہ۔ اب یہاں پر اہل تصوف ہے، ایک عام بات ہے، کسی ہمارے کوئی خاص سلسلے کے ورد ذکر نہیں ہے، بلکہ اہل تصوف نے، اکابرین نے، کہ حضرت عبد الرحمن خوشیری جنہوں نے پہلی تصوفی کتاب لکھی ہے رسالہ خوشیریہ، امام غزالی نے کیمیا سعادت لکھا ہے، اور داتا گنج بخش حجویری نے مکاشف، داتا گنج حجبری نے کشف المحجوب لکھا ہے، امام غزالی نے مکاشفۃ الخروب لکھا ہے، ایسے بے شمار کتابوں کا جو مجموعہ ہے، ایسے بے شمار کتابوں کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے القول الجمیل لکھا ہے. ان سب کے حوالے سے علماء نے یہ بتایا ہے کہ علماء تصوف نے کہ اگر کوئی شخص نفس امارہ میں محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو, حالانکہ مومن ہو نہیں سکتا, اگر محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرے, لا الہ الا اللہ, تو وہ آٹومیٹکلی 70 دن کے اندر وہ نفس لواؤں میں پہنچ جائے گا. اس کے بعد اب وہ اور اپنا نفس کا درجہ پار کرنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے, الا اللہ پڑھے خالی. پہلے جو نفس امارہ میں لا الہ الا اللہ کہے, اور نفس لوامہ کے لیے, نفس لوامہ سے نفس ملحمہ میں جانے کے لیے اس کو چاہیے کہ الا اللہ کا ورد کرے. 70 دن تک اپنے حیثیت کے مطابق ورد کرے, اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود نفس ملحمہ میں پہنچا دے گا, اور وہاں پر نفس ملحمہ میں جانے کے بعد اللہ کا ذکر کرے, اللہ کا ورد کرے, 70 دن تک ورد کرے, اور وہ نفس مطمئنہ میں چلا جائے گا. لیکن وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے, اپنے نفس کو سنبھالنا پڑے گا, اپنے آپ کو سنبھال کر اس کا ورد کرنا پڑے گا. وہ نفس ملحمہ میں چلا جائے گا, پھر نفس مطمئنہ میں چلا جائے گا, اب یہاں پر ختم ہو جائے گا. اب نفس مطمئنہ کے بعد ریاضات مجاہدات میں مشغول ہو جائے, شریعت کی پابندی کرے, اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نفس میں کمال ادا فرمائے گا. نفس مطمئنہ میں کئی اولیاء, کئی کاملین ہیں. ہمارے امام حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بارگاہ میں ایک وقت کے کامل ولی تشریف لائے. حضور غوث پاک نے کھڑے ہو کر استقبال کیا, ولی بیٹھ گئے, کہا کہ حضرت ایک بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے. تو انہوں نے عرصہ کہ حضور میں بچپن سے آپ کی ولایت کے چرچے سنا آیا ہوں, اور اللہ نے مجھ کو بھی ولایت مسے مالا مال فرمایا ہے, اور میری رسائی آسمان کے اس درجے تک ہے, اتنے ہی یہاں تک میں جاتا ہوں, یعنی جو حد ولایت ہے, ولایت کی حد ہوتی ہے, وہاں تک میری رسائی ہے الحمدللہ. حضرت میں نے جب وہاں پر پرواز کی, لیکن آپ کو کہیں پر بھی نہیں دیکھا, نہ پہلے حجاب میں دیکھا, نہ دوسرے حجاب میں دیکھا, 70 حجابات میں دیکھا, آپ موجود نہیں تھے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ولی کامل ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کوئی حجاب میں موجود نہیں ہیں. تو حضور غوث پاک نے فرمایا, تم نے سچ کہا کہ میں 70ویں حجاب تک نہیں ہوں, بلکہ جہاں پر تمہاری ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے عبدالقادر کی ولایت شروع ہوتی ہے, اس کے بعد میری منزل ہے. تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے, اس کے اندر بڑے بڑے اولیاء کاملین ہوتے ہیں. تو یہ نفس مطمئنہ, نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس ملحمہ ہے, نفس مطمئنہ ہے, نفس راضیہ ہے, نفس مرضیہ ہے, نفس راضیہ مرضیہ ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام کا ایک واحد نفس ہے. اب اس نفس کے خدوم میں پہنچنے کے لیے اتنی منزلیں پار کرنا ہے. تو یہ ہمارے تصوف کے حساب سے یہ احوال تھے. جب آدمی نفس مطمئنہ تک ہم رک جائیں گے, وہاں سے بات کریں گے کہ جب نفس مطمئنہ میں آدمی پہنچ جاتا ہے تو اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, امام خشیری کوٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے پاس اپنا قرب حاصل کر لیتا ہے, اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے. یہ کب؟ جب نوافل یا تقرب الیہ بالنوافل, یا تقرب ابدی الیہ بالنوافل, بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ پہلے ہے کہ من عاد اللہ ولی فقط عادن تو بالحربی, یعنی جو اولیاء اللہ کا دشمن ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے, اور کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے. جب میرے قریب آ جاتا ہے تو اس کی میں زبان بن جاتا ہوں, وہ بولتا ہے لیکن اس کی زبان سے میں بولتا ہوں, وہ دیکھتا ہے لیکن اس کی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں, وہ سنتا ہے لیکن اس کے کانوں سے میں سنتا ہوں, وہ پکڑتا ہے لیکن اس کے ہاتھوں سے میں پکڑتا ہوں, میری قدرتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ قرآن میں آیا ہے, سورہ نمل دیکھیے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حدود نے آ کے خبر دی کہ یہاں سے تفصیلی واقعہ ہے, صرف اشارہ کروں گا کہ یہاں سے 1000 میل دور پر ایک ملکہ ابھی تخت پر بیٹھے حکومت کرتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں اعلان کیا, دیکھیے ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے, ہم ابھی نبی تک نہیں پہنچے, ابھی ہم ولی کو دیکھیں کہ ولی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ولی کا مقام کیا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں حکم جاری فرمایا، کون ہے جو اس عورت کا تخت لا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتک بھی، ایک بڑے دیو جن نے کہا، بڑے ہی طاقتور جن نے کہا کہ میں اس کو لاؤں گا. کب لاؤں گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے مقام سے اٹھنے سے پہلے. ہزاروں میل دور ہے، ہزاروں میل دور، وہاں پر میلے کا سبا کا تخت ہے، ہزاروں میل دور ہے. اور جن نے کہا کہ میں لاؤں گا، کب لاؤں گا؟ آپ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے، آپ کا وقت ختم ہونے سے پہلے. آپ صبح میں آ کر بیٹھتے، دوپہر زور کے وقت ختم ہوتا آپ کا اجلاس، اس سے پہلے لاؤں گا. تو آپ نے کہا کہ مجھے اور جلدی چاہیے. جن نے کہا کہ میں بڑا خبیر ہوں، امانت دار ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اور جلدی چاہیے. یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص بولا، آصف برخیہ نے کہا، جس کو خاص کتاب کا علم تھا، کہا کہ انا آتک بھی، میں لاؤں گا اس تک. کب لاؤں گا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. انسان نے کہا، انسان کا مقام دیکھیے، جن نے کہا کہ میں دوپہر ہونے سے پہلے لاؤں گا، لیکن یہاں پر انسان نے کہا کہ میں کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. ابھی بات چل رہی تھی، تخت سامنے آ گیا. فلم مرا مستقرا فقالا ھذا من فضل ربی، جب آپ نے اس کو دیکھا ہے تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تخت آپ کے پاس آ گیا تخت. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان سے بات کر رہے ہیں، تو تخت کس نے لایا؟ اگر آپ تخت لانے وہاں پر جا چکے ہیں، تو پھر یہاں پر بات کون کر رہا تھا؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی قرآن سے کہ اللہ کا ولی ایک مقام، ایک وقت میں کئی مقامات پر ہو سکتا ہے. ولی کی طاقت دیکھیے، تخت اتنا وزنی تخت کہ اس کی جو لینتھ ہے 80 میٹر، اس کی جو بریتھ چوڑائی ہے 40 میٹر، اور زمین کی سختیاں، موسم کی سختیاں، ہزاروں میل دور سے لانا ہے. آصف برخیہ انسان نے لایا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو کہ ہر دولت سے مالا مال کر کر پیدا کیا ہے. اور لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر وہ محنت کرے، مشقت کرے، تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، دیکھتا وہ ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت اس کے ساتھ رہتی ہے. تو یہ ولی کا مقام ہے، صوفی کا مقام ہے. اب جب یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی، حضرت سلیمان کون ایک نبی ہیں، ایک اللہ کے نبی کے، ایک نبی کے ولی کا عالم یہ ہے، ایک نبی کی امت کے ولی کا عالم یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل تخت لا سکتا ہے، یہ طاقتوں کا یہ عالم ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا، غریب نواز کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، نظام الدین اولیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، میرے شاہ صوفی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں، صوفی تصوف کوئی اسلام سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ عین اسلام ہے. اور اسلام کی صحیح عملی، صحیح پریکٹس کا نام تصوف ہے. اگر کوئی اسلام کو صحیح سمجھنا چاہتا ہے تو تصوف کے ذریعے سمجھے. آپ دیکھیے، اب یہ ہمارا تو صرف یہ نفس کا موضوع تھا، ایک بات اور عرض کرتے ہوئے اپنے کلام کو سمیٹ لوں گا کہ تصوف کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، اگر ہم تاریخ دیکھیں، تاریخ اسلام پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں، اسلام نے صحابہ اکرام کے، تبع تابعین کے دور کے بعد اسلام نے جو ترقی کی ہے، اسلام کی جو چکاچون ہے دنیا میں، یہ صرف خانقاہوں کا کام ہے. خانقاہوں نے، اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر صوفیہ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو توحید کا درس دیا ہے، لوگوں کو رسالت کی محبت سکھائی ہے، اور اسی وجہ سے آج اسلام چمک رہا ہے، کیونکہ تصوف میں اسلام کی صحیح پریکٹس ہے. تصوف غلط ہو نہیں سکتا. اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ تصوف کی شکل بگاڑ دے رہے ہیں، تو اس کا تعلق اسلام کے تصوف سے ہے ہی نہیں. اسلام شریعت کے اندر جو کام کیا جائے وہ تصوف ہے، شریعت سے ہٹنے کا نام تصوف نہیں ہے. شریعت سے جو کام شریعت میں ہوتا ہے وہی تصوف ہے. اگر کوئی شریعت سے ہٹ جائے تو وہ تصوف نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے. آپ پوری تاریخ دیکھیے صوفیہ کی، جو لوگ صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ چند لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں. ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ کا اعتراض صحیح نہیں ہے. صوفی کو دیکھیے، جو صوفی کا شعار ہے، صوفی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، غیر شرعی کام صوفی نہیں کرتا. صوفی کے لیے، صوفی اپنے آپ پر عام مسلمان پر نماز پانچ وقتہ فرض ہے، لیکن صوفی اپنے آپ پر فرض نماز تو فرض نماز ہے، تہجد بھی فرض کر لیتا ہے، نوافل بھی فرض کر لیتا ہے۔ تو یہ تصوف کا بڑا مقام ہے، آج تصوف سے دنیا دور ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو تصوف کی طرف بلائیں۔ الحمدللہ انٹرنیشنل صوفی سینٹر یہ کام کر رہا ہے، ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے ہمارے جنوبی ہند میں کہ اس تصوف کے ذریعے کہ نئے نئے باتیں، نئے نئے علماء، صوفیہ، مشائخ، سادات اکرام حاضر ہوتے ہیں اور تصوف کے بارے میں نئے نئے نکات بیان فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، تصوف ایک معمولی بات نہیں،